बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے और आसमान से पानी बरसाकर उसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल पैदा किए हैं और कश्तियों को मुसख़र कर दिया है कि समंदर में उसके हुक्म से चलें और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफ्ताब व महताब को भी मुसख़र कर दिया है और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाअत फरमाएंगे और उसके बाद पेश की जाएगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान। उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईने सहाफत, और उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम मुकद्दस दिफा, और नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम इस्लाम की मार्फत। ये तहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران میں افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کا اجلاس، نائب صدر کا خطاب، افغانستان میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون پر تاکید۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا اسلام آباد کی جانب مارچ، اسلام آباد جانے والے تمام راستے سیل۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے پیگاسس جاسوسی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا اجلاس تہران میں منعقد ہوا، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہاں قیام امن اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں امن و استحکام کا دار و مدار افغانستان میں امن و استحکام کے قیام پر ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے بدھ کے روز تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی و ثقافتی رشتے ہیں، اور اس روح سے کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ علاقے کے تمام ملکوں کی سیکورٹی و امن و استحکام افغانستان اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے کہا کہ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ تسلط کا نتیجہ بدامنی، انتہا پسندی، دہشت گردی میں اضافے اور اقتصادی بدحالی کے سوا اور کچھ برآمد نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک مستحکم وسیع البنیاد قومی حکومت تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے، اور اس راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں قیام امن اور تعمیر نو میں مدد و تعاون کیا جائے۔ تہران میں منعقدہ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی کہا ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں افغانستان کے اندر علاقے کے ملکوں اور عالمی برادری کو واحد مشترکہ پیغام ارسال کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ افغان شہری اور پڑوسی کو سیکورٹی اور افغانستان سے ملنے والے مختلف ملکوں کی سرحدوں پر امن و سلامتی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سب سے پہلے کابل کے حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ افغانستان کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالنے میں اس ملک کی مدد کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں دیگر ملکوں کے امور میں عدم مداخلت، قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام اور عرضی سالمیت کے تحفظ کو اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار دیا، اور کہا کہ اگر آج تہران کے اجلاس میں افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بارے میں ایک مستحکم پیغام دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ تاریخ میں افغان عوام کی غاصبوں کے خلاف جد و جہد اور پچھلے عشروں کے دوران افغانستان کو درپیش چیلنجز ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کی میزبانی میں تہران میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزراء خارجہ کا دوسرا اجلاس ایران کے نائب صدر کی تقریر سے بدھ کی صبح شروع ہوا۔ ایران، چین، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور تاجکستان افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اجلاس میں روس اور چین کے وزراء خارجہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ افغانستان کے امور میں چین کے خصوصی نمائندے اور تہران میں روس کے سفیر نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور سیکورٹی تعاون کے فروغ میں کسی بندش کا قائل نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ اقتصادی اور سیکورٹی تعاون کے سلسلے میں کسی محدودیت کا قائل نہیں ہے، اور دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور سیکورٹی وفود کا تبادلہ اس مقصد میں حصول میں معین ثابت ہو سکتا ہے اس مقصد کے حصول میں معین و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام کی مشکلات کو لے کر ایران بڑا فکر مند ہے، اور ہم افغانستان کے عوام کی سیکورٹی اور ان کے امن و چین کے بارے میں مسلسل غور کر رہے ہیں، اور پاکستان اس سلسلے میں کافی مدد کر سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ امریکیوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد اس ملک میں داعشی دہشت گردی اور وہاں پیش آنے والی مشکلات کا ذمہ دار ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ٹولہ خود امریکیوں کی ایجاد ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ایرانی صدر کو افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو لازمی امداد کی ضرورت ہے، اور یہ امداد عالمی برادری بالخصوص پڑوسی ممالک کی جانب سے انجام پانی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغان عوام کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے کو روکے اور اس ملک کے اثاثے آزاد کرے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تہران میں منعقدہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے دوسرے اجلاس میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغان عوام کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اس ملک میں انسانی المیہ رونما ہونے کو روکے اور اس ملک کے اثاثے آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک افغانستان کے منجمد کیے جانے والے اثاثے فوری طور پر آزاد کیے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنائے جانے میں مدد مل سکے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حالیہ مہینوں دوران افغانستان میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور 15 اگست کو افغانستان میں خونریزی کے بغیر اقتدار کی منتقلی انجام پائی اور طالبان اقتدار میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کا پہلا اجلاس ستمبر میں منعقد ہوا تھا، اور تہران اجلاس اسی کا آگے بڑھتا ہوا سلسلہ ہے، تاکہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں ہم آہنگی کے ذریعے اس ملک کے لیے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اور تہران اجلاس کے نتائج سے کافی امیدیں وابستہ ہیں، اور افغانستان میں اب استحکام کی برقراری میں پہلا قدم اٹھا لیا جائے گا۔ پاکستان میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کالعدم تحریک لبیک کے کارکنوں کے دوبارہ مارچ کے آغاز کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی مرکزی شاہراہوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے کارکن مرید کے میں قیام کے بعد سادھگی کی جانب مارچ کریں گے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے قریب فیض آباد انٹرچینج سے صدر تک دونوں اطراف کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، جبکہ جگہ جگہ رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے راستوں کو بند کر دیے جانے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ TLP کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی میں میٹرو سروس بند کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے اس اعلان کے بعد کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا ٹی ایل پی کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتی۔ ٹی ایل پی کے کارکنوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے دنوں لاہور میں ٹی ایل پی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم میں متعدد افراد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں پولیس وین پر حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ضلع لکی مروت میں پولیس وین پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں 4 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس وین لکی مروت شہر سے چند کلو دور علاقے میں معمول کی گشت پر تھی کہ نامعلوم حملہ واروں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ضلع پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ حملہ ور فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جائے واقعہ سے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں پچھلے مہینوں کے دوران سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو 3 ارب ڈالر کی سہولت فراہم کر رہا ہے، جس کی پاکستانی حکومت نے تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے 3 ارب ڈالر کا قرض فراہم کیے جانے کی منظوری کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم جلد ہی پاکستان کو فراہم کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کے اگلے ہی روز سعودی عرب کی جانب سے زر مبادلہ کی بہتری کے لیے پاکستان کو 3 ارب ڈالر دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کی جانب سے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے سعودی ولی عہد کے اعلان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے مہنگائی کے دور میں ہمارا ساتھ دیا۔ ٹویٹر پیج پر عمران خان نے لکھا کہ 1.2 ارب ڈالر پیٹرولیم مصنوعات میں فنانسنگ پر بھی ہم سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے پیگاسس جاسوسی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کی مرکزی حکومت کو آج اس وقت جھٹکا لگا جب پیگاسس جاسوسی معاملے کی آزادانہ تحقیقات کے لیے اس ملک کی عدالت عظمیٰ نے 1 3 رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل دی، جس کی قیادت سپریم کورٹ کے سابق جج RV رویندرن کریں گے۔ سپریم کورٹ نے مذکورہ کمیٹی کو الزامات کے مکمل طور پر تحقیق کرنے اور اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 8 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے مبینہ استعمال کی تحقیقات کے لیے اس کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ رازداری کے حق کی خلاف ورزی کی تحقیق ہونی چاہیے اور ہندوستانی شہریوں کی نگرانی کے لیے غیر ملکی ایجنسی کا ملوث ہونا باعث تشویش ہے۔ پیگاسس جاسوسی معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کے مطالبے کو لے کر 15 عرضیاں داخل کی گئی تھیں، جن کی سماعت چیف جسٹس NV رمنا کی صدارت والی 3 رکنی بینچ نے کی، جس نے 13 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل نے ایسی عرضیوں کو حقیقت سے پرے اور غلط ذہنیت سے متاثر بتایا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ مرکزی حکومت نے شہریوں کی مبینہ جاسوسی کے لیے غیر قانونی طریقے سے پیگاسس کا استعمال کیا یا نہیں۔ ہندوستان کی اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہی مطالبہ کر رہی تھیں اور اس مسئلے کو لے کر پارلیمنٹ کے موسم 12 کے اجلاس میں کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ مرکزی حکومت نے عدالت سے کہا تھا کہ یہ عوامی سطح پر بحث کا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی یہ قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ مرکزی حکومت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں حلف نامہ داخل نہیں کرنے جا رہی ہے، لیکن جاسوسی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اس نے کمیٹی کی تشکیل کی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کمیٹی میں سائبر سلامتی، فورنسک، IT اور تکنیکی مہارت سے وابستہ افراد شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت کا موقف واضح نہیں تھا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ پریس کی آزادی اہم ہے، جو جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ رازداری کا حق صرف صحافیوں اور سیاسی لیڈروں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ عدالت نے کہا کہ رازداری کے حق میں صرف اس وقت مداخلت کی جا سکتی ہے جب ملک کی قومی سلامتی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں 2 روز کے وقفے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 2 روز تک کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن بدھ کو ایک بار پھر ان دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بدھ کو دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول قیمت فی لیٹر 107.94 روپے ہو گئی، جبکہ ممبئی میں پیٹرول فی لیٹر 113.76 روپے میں فروخت ہوا۔ ادھر بھوپال میں پیٹرول کی قیمت 116 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث اشیاء خرد و نوش قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور عوام پر اس کا شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود ابھی تک ایندھن قیمتوں پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے عراق کے صوبہ دیالہ کے الامام دیہات پر حملہ کر کے کئی عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ داعش دہشت گردوں نے منگل اور بدھ کے درمیانی شب صوبہ دیالہ کے الامام دیہات پر حملہ کیا جو الحواشہ دیہات کے پڑوس میں واقع ہے۔ اس حملے میں 7 عام شہری شہید ہو گئے ہیں۔ عراقی ذرائع نے منگل کی رات صوبہ دیالہ کے الحواشہ دیہات پر داعش دہشت گردوں کے حملے اور اس میں تقریباً 33 عام شہریوں کے جاں بحق ہونے کی خبر دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ان حملوں کے بعد عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العارجی کی سربراہی میں ایک اعلی رتبہ سیکورٹی وفد نے علاقے کا دورہ کیا ہے۔ اس وفد میں عراقی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف عبد الامیر یار اللہ، مشترکہ آپریشنل کمانڈر کے سربراہ عبد الامیر الشمری اور الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری بھی موجود تھے۔ رضاکار فورس الاشد الشابی نے بھی ایک بیان جاری کر کے عراق کے کسی بھی علاقے میں سیکورٹی خلا پورا کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ امریکہ اور اس کے عرب اور مغربی اتحادیوں کی بالخصوص سعودی عرب کی مالی و فوجی مدد سے 2014 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے 2014 میں عراق کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک پر اچانک حملہ کر کے شمال و مغرب کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بے شمار جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ عراق کے زیادہ تر شمالی مغربی علاقوں پر داعش کے قبضے کے بعد عراق کی مرکزی حکومت نے ایران سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بغداد کی مدد کی درخواست کی۔ عراقی فوجوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 میں داعش کے آخری اڈے شہر راوا کی آزادی اور داعش کے مقابلے میں فتح کا اعلان کر دیا اور شہر راوا کی آزادی کے بعد عملی طور پر عراق میں داعش کا کام تمام ہو گیا۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس کے باقیات بعض علاقوں میں موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ عراقی فوج اور رضاکار فورس الاشد الشابی ملک کے مختلف علاقوں کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کے لیے فوجی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عراق کے صدر نے صوبہ دیالہ کے المقدادیہ علاقے پر دہشت گردانہ حملے کو سیکورٹی اداروں کی حمایت، سیکورٹی خلا کو پورا کرنے، باہمی اتحاد اور داعش کے خطرے کو معمولی نہ سمجھنے کی ضرورت کا عکاس قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق کے صدر برہم سالے نے کہا ہے کہ دیالہ کے عوام پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عوام کے درمیان اتحاد، سیکورٹی اداروں کی حمایت اور داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقل آمادگی ملک کے تمام علاقوں سے دہشت گردوں کے باقیات کی بیخکنی کے اہم ترین عوامل ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے بھی ایک بیان جاری کر کے دیالہ پر داعش دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور اس کا جواب دیے جانے پر زور دیا۔ دوسری جانب عراقی ذرائع نے خبر دی کہ الاشد الشابی نے کرکوک میں داعش دہشت گردوں کے خودکش حملے کو ناکام بنا دیا۔ نقد رپورٹ کے مطابق عراقی ذرائع نے بدھ کو اعلان کیا کہ الاشد الشابی کی 16ویں بٹالین نے داعش کے 2 دہشت گردوں کا پیچھا کیا اور انہیں شہر کرکوک کے جنوب میں گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ دونوں دہشت گرد جنوبی کرکوک میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا چاہتے تھے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ایک جرم اور ملت فلسطین کے خلاف ایک نابرابر جنگ ہے اور اسے مراد کے حصول کی کوشش اور استقامت کی پسپائی کی شرط کے بغیر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ نخالہ نے سینی حکومت کی جارحیتوں کے بعد غزہ کی تباہی و تخریب کی تعمیر و نو کا مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ کی تعمیر و نو ان تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے محاصرے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی 2006 سے اسرائیل کے بری، بحری اور فضائی محاصرے میں اور اس کے باشندوں کو بے پناہ مسائل کا سامنا ہے۔ جہاد اسلامی کے سربراہ نے اس تحریک کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی بھرپور حمایت پر تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں عثمانی حکومت کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور قیدیوں کی رہائی تک جاری رہے گی۔ واضح کے سخت جہاد اسلامی کے 150 قیدی جیل میں جیل انتظامیہ اور انٹیلیجنس ادارے کے اقدامات کے خلاف بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں کے بعد اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ تو نقوی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، تو اس اجلاس کے اغراض و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔
جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، افغانستان کا ایشو اس وقت نہ صرف خطے کے بلکہ عالمی سطح کے اس جو سیاسی منظر اور پس منظر ہے اس میں بہت نمایاں ہے، اور ایک برننگ کوئسچن ہے، اور برننگ کوئسچن ہونے کی وجہ بھی یقین اساسی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے نہ صرف افغانستان کے اندر ہمسایہ ممالک بلکہ دنیا بھر پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تین بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایشوز ہیں جو افغانستان سے مربوط ہیں اور اس کے اثرات علاقائی اور عالمی سطح پہ پڑتے ہیں۔ اس میں ایک ایشو دہشت گردی کا ہے کہ افغانستان کو بدقسمتی سے گزشتہ 40 سالوں میں جس انداز سے پہلے سوویت یونین کے حملہ ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کا 20 سالہ قبضہ ہے، اور اس دوران جو وہاں پہ نشیب و فراز رہے ہیں، تو اس میں افغانستان بدنام ہے دہشت گردی کے عنوان سے کہ وہاں پہ دہشت گرد گروہ پنپتے ہیں، وہاں پہ ان کو تقویت ملتی ہے، وہاں پہ ان کو ہر طرح کی سہولیات ملتی ہیں، وہ ان کا ایک محفوظ ٹھکانہ ہے، اور وہاں سے پھر وہ دنیا بھر میں جا کے دہشت گردانہ اقدامات انجام دیتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو تاثر ہے یہی ہے کہ افغانستان، چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو یا کہیں دوسرے ملک میں کہیں پہ بھی جہاں پہ مذہبی دہشت گردی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ افغانستان کا نام کہیں طالبان کی صورت میں، کہیں القاعدہ کی صورت میں، کہیں داعش کی صورت میں، کہیں کسی اور نام سے، تو اس کا جو اسے کہتے ہیں اس کو نتھی کر دیا جاتا ہے افغانستان کے ساتھ یا افغانستان میں موجود انتہا پسندی کے ساتھ۔ تو ایک لحاظ سے تو وہاں پہ چونکہ دہشت گردی کے اس خوف کی وجہ سے علاقائی ممالک بھی اور عالمی برادری بھی اور عالمی ادارے بھی افغانستان پہ ان کی خصوصی توجہ رہتی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ افغانستان کے اندر جو منشیات کی پیداوار ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ایک ڈرگ مافیا کا ایک رول ہے، اور اس جس انداز سے یہ موت کے سوداگر پوری دنیا میں ہیروئن کے نام پہ یا دوسرے نشوں کے نام سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ افغانستان سے چلتی ہے، اور افغانستان کو منشیات کا مرکز اور پوست کی کاشت اور افیون کی تیاری اور ہیروئن کی سمگلنگ اور پھر ڈرگ مافیا اور یہ سارے ایک جو پوری ایک دنیا ہے مافیا کی، وہ اس کے ساتھ مربوط ہے، اور اس میں کئی ممالک بھی انوالو ہیں۔ لہذا افغانستان کے اندر منشیات کے کنٹرول کے عنوان سے بھی عالمی ادارے، عالمی برادری جو ہے وہ متوجہ رہتی ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں پچھلے 40-42 سالوں سے مہاجرین ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ جب بھی افغانستان کے اندر ایک معمولی سی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو مہاجرین کے قافلوں کے قافلے جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کی طرف، حتیٰ یورپ کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور وہ پھر مہاجر ہونے کی بنیاد پہ پھر افغانستان کے اس مخصوص حالات کے پیش نظر ان کو لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہوں چاہے وہ عالمی سطح پہ ہوں۔ تو اس لیے یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیشہ عالمی برادری، عالمی ادارے اور ہمسایہ ممالک افغانستان کے داخلی حالات کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور ان کو اس سے مفادات اور تحفظات اور جو بھی آپ نام دیں وہ کہیں نہ کہیں سے منسلک ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اجلاس ہوا ہے آج تہران میں, اس میں 6 ہمسایہ ممالک کے وزرائے اعظم نے اور غالباً وزرائے خارجہ نے, معاف کیجیے گا, وزرائے خارجہ نے اور روس کی طرف سے بھی اس میں آن لائن شرکت تھی. تو یعنی آج کا جو اجلاس ہے وہ آپ یوں کہہ سکیں کہ صرف ہمسایہ ممالک کے عنوان سے, البتہ اس سے پہلے پچھلے بدھ کو روس کے اندر ماسکو کے اندر تھا, وہ 10 ممالک کا تھا, ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوسرے ممالک بھی شامل تھے. اور وہاں کا جو اجلاس ہے اس کے کچھ نتائج یہاں پہ زیر بحث آئے چونکہ وہ ایک لحاظ سے انیشیل بن گیا تھا. البتہ اس سے پہلے بھی ایک پاکستان کی طرف سے بھی آن لائن وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو چکا ہے جس میں ایران نے بھی بڑی بھرپور شرکت کی تھی, اور ایران اور پاکستان کی بھرپور شرکت کی وجہ سے کچھ چیزیں ایک روڈ میپ اس میں بھی سامنے آیا تھا. تو پھر اس کے بعد ماسکو میں ہوا, اب جو تہران میں ہوا. تو یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے افغانستان کی اندر اور جو سوالات وہاں پہ جنم لے رہے ہیں اور جس انداز سے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں, مختلف تجزیے ہو رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے جان بوجھ کے افغانستان کو اس جنگ کے تنور میں پھینک دیا ہے, اس ناامنی کے تنور میں پھینک دیا ہے کہ جو بظاہر وہ خود بڑے محفوظ طریقے سے نکل گیا لیکن افغانستان کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال گئے ہیں کہ پھر کئی سالوں تک جو ہے وہ آپس میں باہمی چپکلشیں رہیں گی, ایک دوسرے کے خلاف گروہ اٹھیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک قوم دوسری قوم کو مارے گی, ایک گروہ دوسری, ایک جماعت دوسرے کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک کی لابیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں. تو پھر اس کو ایک اور جنگ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ مثلاً پاکستان کی لابی ہے, یہ تاجکستان کی ہے, یہ ایران کی ہے, یہ مثلاً ازبکستان کی ہے. تو یہ خود اس کے بعد ایک نئی جنگ بھی وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اس وقت تمام ہمسایہ ممالک کی خواہش ہے کہ یہ صورتحال وہاں پہ جنم نہ لے بلکہ ایک محفوظ ملک ہو جہاں پہ امن و سکون ہو, جہاں کے سیاسی, اقتصادی, سماجی اور سیکیورٹی کے مسائل کنٹرول میں ہوں, ایک سیاسی استحکام اور ثقافتی استحکام پر مبنی ایک ملک ہو. تو اس سارے اس کے لیے ان ممالک کی طرف سے مل بیٹھنا اور امکان ہے کہ تہران کی طرف سے ایک اچھا یعنی اس اجلاس کا ایک اچھا پیغام جائے گا. البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وسیع البنیاد حکومت کا قیام اس وقت تقریباً تمام ہمسایہ ممالک کا مشترکہ مطالبہ ہے, اور ساتھ ساتھ انسانی بنیادوں پہ, انسان دوستانہ بنیادوں پہ افغانستان کی مدد بھی تمام اس پہ ہمسایہ ممالک متفق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ افغانستان کو کن شرائط پہ ایک طالبان کی اس حکومت کو تسلیم کیا جائے, اس کو بھی یقیناً آج کی اس نشست میں زیر بحث لایا گیا ہو. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمسایہ ممالک اور عالمی ادارے افغانستان پہ خصوصی توجہ کریں تاکہ افغانستان اور بالخصوص افغانستان کے ان بیچارے شہریوں کو, ان افغانیوں کو جو گزشتہ 40-42 سال سے مسلسل ایک جنگ کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں, ایک دو نسلیں جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار ہو چکی ہیں, کہ آئندہ کم از کم ان کے لیے ایسے حالات ہوں کہ وہ ایک پرامن زندگی گزار سکیں اور ایک پرسکون اور سیاسی استحکام اور اقتصادی مشکلات سے آری معاشرے میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 آبان، 20 ربیع الاول اور 27 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقی ابو طیب تبری نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا۔ ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے۔ ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں۔ بیس ربیع الاول سن 507 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے مشہور ایرانی ادیب اور شاعر محمد بن احمد عثمانی ابی وردی کا انتقال ہوا۔ انہیں شاعری کے علاوہ ادب، علم الانساب، حدیث، تاریخ اور بہت سے دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ فن کتابت میں بھی انہیں شہرت حاصل تھی۔ ان کی کتابیں آج بھی لغت شناسی کے اہم ترین ماخذ میں شمار ہوتی ہیں۔ ابی وردی کے اشعار خاص حسن اور زیبائی کے حامل ہیں اور ان کا بیان نہایت شیریں اور روا ہے۔ ان کی تالیفات میں تاریخ ابی وردی اور طبقات العلوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ستائیس اکتوبر سن 1331 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم مورخ اور جغرافیہ دا اسماعیل ابن علی ابو الفدا نے وفات پائی۔ وہ ساتویں صدی ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو الفدا کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا اور شاہ مصر کے قریبی افراد اور خدمت گزاروں میں شامل تھے۔ شاہ مصر نے ملک المواید کا لقب ان کو دیا تھا۔ ابو الفدا بڑے عالم، سائنسداں اور علم دوست انسان تھے۔ نیز وہ اپنے قریبی سائنسدانوں کے لیے پیشن گوئی بھی معین کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی چند کتابوں تک ہی دسترسی حاصل ہے۔ ستائیس اکتوبر سن 1905 عیسوی کو ناروے سویڈن کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر کے آزاد ہو گیا۔ ناروے پر جو ایک طاقتور اور تسلط پسند ملک تھا، 1380 عیسوی میں ڈنمارک کا قبضہ ہو گیا اور یہ قبضہ چار صدیوں سے زیادہ تک رہا۔ 1814 میں ویانا کانگریس نے نیپولین سے ہونے والی جنگ میں سویڈن کی خدمات کے سلے میں ناروے کو سویڈن کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس فیصلے کے خلاف ناروے کے لوگوں نے شورش شروع کر دی۔ بالآخر 1905 عیسوی میں ناروے آزاد ہو گیا اور آئینی بادشاہت تشکیل پائی۔ ستائیس اکتوبر سن 1910 عیسوی کو جاپان نے روس اور چین سے کئی سال جنگ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد کوریا کو باقاعدہ طور پر جاپان میں ملا لیا۔ یہ اقدام جاپانی سامراج کے خلاف عوامی تحریک اور احتجاج میں اضافے کا سبب بنا، لیکن 1945 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست تک کوریا جاپان کے ہی قبضے میں رہا۔ اسی درمیان شمالی کوریا پر سابق سوویت یونین اور جنوبی کوریا پر امریکہ کا قبضہ ہونے پر کوریا دو حصوں یعنی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں بٹ گیا۔ ستائیس اکتوبر سن 1958 عیسوی کو پاکستانی فوج کے کمانڈر محمد ایوب خان نے کودتا کے ذریعے بغیر خون خرابے کے پاکستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنرل ایوب خان نے صدر اور وزیر اعظم کے عہدے خود سنبھالے اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ انہوں نے اگرچہ 1965 عیسوی میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ سیاسی اور اقتصادی مسائل بڑھنے کی وجہ سے ان کو عوامی شورشوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 1969 عیسوی میں انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ دیا۔ پانچ آبان سن 1358 ہجری شمسی کو معروف ادیب، مدرس اور محدث پروفیسر سید جلال الدین محدث ارموی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ارومیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے آبائی وطن میں ابتدائی تعلیم اور فارسی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور علماء سے فقہ، اصول فقہ، ادب، تاریخ، حدیث اور رجال کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں علوم حدیث کے مطالعے اور تحقیق میں خاص دلچسپی تھی، اور اسی بنا پر ارومیہ سے تعلق رکھنے والے آیت اللہ سید حسین عرب باغی نے انہیں علماء کے طبقے سے تعلق نہ رکھنے کے باوجود محدث کا لقب دیا۔ محدث ارموی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس اور تحقیق میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے آغا بزرگ تہرانی اور شیخ محمد علی معزی دسفولی جیسے علماء سے اجازہ روایت بھی حاصل کیا۔ وہ ایک انتھک محقق تھے، اور بعض کتابوں پر انہوں نے جو حاشیے تحریر کیے وہ اصل متن سے زیادہ تھے۔ ان کی تصحیح اور تحقیق شدہ کتابوں کی تعداد 45 ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروں کے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم 8 اکتوبر بروز جمعہ کو افغانستان کے صوبہ قندوز کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے خوفناک خودکش بم دھماکے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سولہ مہر مطابق 8 اکتوبر بروز جمعہ افغانستان میں ایک اور ہولناک دہشت گردانہ حملے کی خبر نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ افغانستان میں ایک نئے گروہ کے اقتدار میں آنے اور اس سے غیر ملکی فوجیوں کی پسپائی کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ افغانستان سے اغیار کے نکل جانے کے ساتھ ہی اس ملک کے عوام کے رنج و علم اور برادر کشی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اچانک افغانستان کے صوبے قندوز کے خان آباد کے علاقے سید آباد کی مسجد میں دلخراش ہولناک دہشت گردانہ حملے نے دل ہلا دیے۔ اس حملے میں سینکڑوں نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ البتہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس ملک میں ایسا سانحہ رونما ہوا ہو۔ ماضی میں بھی افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے ہولناک حملوں کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے عوام، خاص طور سے اس ملک کے مظلوم شیعوں کے خلاف ظلم و بربریت سے لبریز ایسے واقعات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسے قبل 18 اردیبہشت سن 1399 ہجری شمسی مطابق 25 رمضان المبارک 1442 ہجری قمری کو بھی افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شیعہ آبادی والے علاقے دشت برچی میں بھی بچیوں کے اسکول میں ایک ہولناک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کی لاشیں سڑک پر بکھری پڑی تھیں۔ اس طرح کے دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد تکفیری گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ ایسے میں جبکہ افغانستان کی مسلمان مجاہد قوم، جس میں تمام اقوام مذاہب من جملہ شیعہ و سنی شامل ہیں، ہمیشہ سے ایک ساتھ پرامن بقائے باہمی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کی مسلمان ملت کے درمیان مذہبی تفرقے کا کبھی اور کوئی نام و نشان نہیں رہا ہے، اور تمام اقوام ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتی چلی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود حالیہ برسوں، خاص طور سے اشرف غنی کی حکومت کے دور میں، افغانستان میں تفرقہ و اختلاف اور برادر کشی کے ماحول نے ایک خاص شکل اختیار کی، اور حالیہ برسوں میں سینکڑوں افغان عوام، جن میں زیادہ تر شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں، کو خاک و خون میں غلطاں کیا گیا ہے۔ افغانستان کے عوام کو یہ امید تھی کہ افغانستان میں نئے حکمرانوں کے آنے کے ساتھ ہی یہ خونی کھیل اب ختم ہو جائے گا، لیکن اس ملک کے دشمن بظاہر یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے عوام سکھ کا سانس لیں۔ اکثر ان حملوں اور خاص طور سے قندوز کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تکفیری گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ اس بات سے ہٹ کر کہ افغانستان میں نامعلوم دہشت گرد گروہ داعش کون سا ہے اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، اہم سوال یہ ہے کہ ایسے میں جبکہ طالبان گروہ اپنی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، اس قسم کے واقعات سے اس گروہ کے لیے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور افغانستان میں سیکیورٹی کی برقراری کو وہ ایک اہم کارنامے کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ افغانستان کی سرزمین پر تسلط قائم کرنے کی جنگ جاری ہے۔ ایسا سوچنا کہ سب چیز درست سمت کی طرف جا رہی ہے ایک بڑی غلطی ہوگا۔ اگر اس ملک کے نئے حکمرانوں نے ماضی سے عبرت حاصل نہیں کی اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازش سے غافل رہے اور اہم مشوروں کو فراموش کر دیا، تو افغانستان میں نئے بحران سر اٹھا سکتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے افغانستان سے غاصب فورسز کی پسپائی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں اشارہ کرتے ہوئے افغان دھڑوں کو عالمی سامراجی طاقتوں کہ جو افغانستان سے ذلت آمیز طریقے سے نکالی گئی تھیں کی سازشوں کی بابت خبردار کیا تھا۔ حالیہ واقعے کے حوالے سے بھی افغانستان کے عوام کا طالبان سے یہی مطالبہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں پر توجہ دیں اور عوام کی سیکیورٹی کا تحفظ کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے قندوز کے ہولناک سانحے کی مناسبت سے اپنے پیغام میں بھی عوام کے اسی مطالبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمسایہ اور برادر ملک افغانستان کے حکام سے شدت سے اس بات کی توقع ہے کہ اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے اور ضروری تدابیر اپنا کر اس طرح کے واقعے کی تکرار کو روکیں گے۔ طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف تنہا مقابلے کی توانائی رکھتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد نمائندے سہیل شاہین نے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں انتہا پسند من جملہ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف تنہا مقابلہ کرے گا، اور اس ضمن میں وہ واشنگٹن کے ساتھ تعاون کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے تاکید کی کہ طالبان افغانستان سے داعش کو نابود کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ طالبان کا یہ موقف علاقائی امور کے ماہرین کی جانب سے ایک سنجیدہ موقف شمار کیا جا رہا ہے، جس سے افغانستان میں اغیار کی زیادہ سے زیادہ سازشوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان کو مستقبل میں افغانستان کے عوام کی سیکیورٹی کی بحالی کے حوالے سے سخت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ چیلنجز ممکن ہے دہشت گرد گروہ داعش یا دیگر متحرک گروہوں کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس گروہ کے مخالفین، جن میں اشرف غنی حکومت کے سرکردہ افراد بھی شامل ہیں، حکومتی امور میں طالبان گروہ کو کمزور کرنے یا نقصان پہنچانے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ طالبان سیکیورٹی کی بحالی کی توانائی نہیں رکھتے، ممکن ہے اس قسم کے دھماکے کے پیچھے ان کا بھی ہاتھ ہو۔ سیاسی امور کے ماہر تمیم باحث کا خیال ہے کہ افغانستان کے عوام کے مخالفین کے دہشت گردانہ اقدامات کے درپے ہیں نہیں چاہتے کہ اس ملک کے عوام امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں، انہیں علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف قسم کی حمایتیں حاصل ہیں اور مذہبی مراکز پر دہشت گردانہ حملے ملک میں مذہبی تشدد کو ہوا دینے کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ افغانستان کے امور کے ماہر مولوی نعیم الحق حقانی کا خیال ہے کہ دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کو ایسے غیر ملکی عناصر کی پشت پناہی حاصل ہے جو افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں سرگرم ہیں، اور یہ گروہ افغانستان کے عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اگرچہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تاکید کی ہے کہ داعش کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس گروہ کو جلد ہی کچل دیا جائے گا، لیکن بہرحال طالبان گروہ کہ جس کے پاس اس وقت افغانستان کا اقتدار ہے اور جو اس ملک کے عوام کے جان و مال کی حفاظت، خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اس کو اب وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر وہ گروہ کہ جو افغانستان کے عوام کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، وہ اصل میں اس ملک کے عوام کا دشمن شمار ہوتا ہے، اور اگر طالبان گروہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف مقابلے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام رہا تو اسے مستقبل میں شدید پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عالمی برادری بھی طالبان کو افغانستان کے عوام کے حقوق کے حوالے سے ایک ذمہ دار گروہ کے عنوان سے قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایسے میں ہے کہ طالبان افغانستان میں سیکیورٹی کی برقراری کو اپنے اہم ترین کارناموں میں شمار کرتے ہیں، اور افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا بارہا اعلان کر چکے ہیں۔ طالبان گروہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں مذہبی اور قومی گروہوں کے خلاف حملے جاری رہنے کی صورت میں اس گروہ کی حاکمیت کے دعوے پر سوالیہ نشان لگ سکتے ہیں، اور عالمی و علاقائی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا عمل مزید سست روی کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ عمل اس ملک میں قومی یکجہتی اور اسلامی اخوت و بھائی چارگی کے ماحول کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی سرخی سے، امریکہ اور اسرائیل کی گیدڑ بپکیوں کا راز۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران صہیونی حکام اور ذرائع ابلاغ نے ایران پر حملے کے مذاقہ خیز بیانات کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک صہیونی اعلی عہدیدار نے ایک سعودی چینل کو نام بتائے بغیر انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اس سے قبل ایٹمی معاہدے کی وجہ سے ایران پر حملہ اسرائیلی فضائیہ کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، لیکن اب یہ موضوع صہیونی فضائیہ کی پہلی ترجیح بن گیا ہے۔ انہوں نے ایران پر حملے کے لیے سن 2022 کی تاریخ بھی دے ڈالی۔ صہیونی چینل 12 نے بھی فوجی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے ایٹمی مرکز پر حملے کے لیے $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کیا، جسے مختلف قسم کے طیاروں اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب صہیونی حکام شدید دباؤ میں ہوتے ہیں تو اپنی اوقات سے بڑھ کر ایسے بڑے بول بول دیتے ہیں۔ وہ دراصل ایک بیمار گیدڑ کو دھاڑتے ہوئے شیر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حملے کی متعدد تاریخیں اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہیں۔ فلسطینیوں کے آتشی پتنگوں کا مقابلہ تو کر نہیں پا رہے، ایران جیسے مستحکم اور طاقتور ملک کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایسے بیانات بس اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی اور ایران سے پوائنٹس حاصل کرنے کی غرض سے جاری ہو رہے ہیں۔ سامی رائے الیوم نے لکھا ہے، مغربی ایشیا میں امن کے ڈرامے کے 30 سال پورے ہوئے۔ 30 سال قبل نومبر 1991 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج بش سینئر کی ہدایت کے تحت میڈرڈ کانفرنس منعقد ہوئی جسے مغربی ایشیا میں امن کارروائی ڈرامے کی پہلی قسط کہا جا سکتا ہے۔ اس نشست کو اوسلو معاہدے کی جانب ایک خفیہ قدم قرار دیا جاتا ہے۔ 13 ستمبر 1993 میں امریکی صدر کی قیادت میں پی ایل او اور سیونی حکومت کے درمیان براہ راست معاہدہ کروایا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جو تنظیم آزادی فلسطین کے اس وقت کے صدر یاسر عرفات اور اس وقت کے سیونی وزیر اعظم شیمون پیرس کے مابین انجام پایا، غرب اردن کو اے بی اور سی علاقوں میں بانٹ دیا گیا، جہاں سے 18 مہینے کے اندر سیونی افواج کو باہر نکلنا تھا۔ لیکن اوسلو معاہدے کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ 25 فروری 1994 کو سیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی میں موجود 25 سے زیادہ نمازیوں کو قتل، جبکہ درجنوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ سیونی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے لیے کسی بھی قسم کے معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس قسم کے نام نہاد مذاکرات میں داخل ہو کر وہ محض اپنی جارحیتوں کا جواز حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے، پاکستان اور ایران خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے میں امن و خوشحالی کے لیے اقتصادی یکجہتی اور علاقائی روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ منگل کو تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر حسین امیر عبداللہ یان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مفادات مشترکہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ممالک خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں اور دونوں کو اہم کردار ادا کرنے کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی، کیونکہ افغانستان ایک آزمائشی وقت سے گزرا ہے اور افغانستان کے عوام کو امن اور آشتی کی اشد ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بطور ہمسایہ ہم اس مشکل گھڑی میں افغانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ افغان قیادت سے بین الاقوامی توقعات اور بین الاقوامی امداد کی اہمیت پر بات چیت کی ہے، تاکہ افغانستان کو اقتصادی تباہی اور انسانی بحران سے بچایا جا سکے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو کی ہے۔ سامنے، ہندوستان کے اخبار قومی آواز نے لکھا ہے، مرکزی حکومت نے جموں کشمیر سے متعلق جو دعوے کیے وہ غلط ہیں، فاروق عبداللہ۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی اور امن و امان سے متعلق مرکزی حکومت کے دعوے زمینی صورتحال کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت گوناگوں مشکلات سے دوچار ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی حکومت دعوے کر رہی ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد یہاں تعمیر و ترقی ہوئی ہے، امن و امان کی فضا قائم ہوئی ہے اور لوگ خوشحال ہیں، لیکن زمینی صورتحال ان دعووں کے عین برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جس تعمیر و ترقی کا دعویٰ کر رہی ہے کہاں ہے وہ تعمیر و ترقی، جس امن کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہاں ہے وہ امن اور کہاں لوگ خوشحال ہیں۔ اور آخر میں سامعین، فارس نیوز کی اس خبر پہ جو ایرانی صدر کے عنوان سے ہے اس کو ملاحظہ فرمائے، افغانستان کی بدامنی اور گزشتہ دنوں کے واقعات میں امریکہ ملوث ہے، صدر ابراہیم رئیسی۔ ابراہیم رئیسی نے ازبکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ازبکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات فروغ دینے کے لیے کسی حد کا قائل نہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہم رات شام کی نشریات ختم کر دیں گے۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے، صدام کی جہریت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھ کنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا، گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا۔ ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا۔ امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا۔ صدام کی جارحیت کے تقریباً ایک سال بعد صدام کے نائب صد طہ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے چند سو کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاگ کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے۔ علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں۔ امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے۔ وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حواریوں کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا۔ ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارتخانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائم نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنووں کو بارودی مواد سے اڑانا اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکہ بندی تھی جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی اور طبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ 40 صدام کو فروخت کیے جائیں گے اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کے ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہو۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔